الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم
خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے گزشتہ جمعہ ہم نے کچھ تاریخی حقائق اور آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اپنا حصہ پیش کیا. اس مہینے میں ہونے والے واقعات اور حالات میں چار چیزیں بڑی اہمیت کی متحمل ہیں. اگر ہم ہر مہینے ہر اسلامی مہینے میں جو اسلامی شخصیات اور حالات ہیں ان کو اگر ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں تو ہر مہینے کے حوالے سے ہمیں ڈھیروں اسلامی معلومات اور عقائد کا ایک ذخیرہ ہمارے علم میں آ سکتا ہے. رجب شریف کے اندر کئی اور جو جہاں اس خود مہینے کی ایک بہت بڑی فضیلت اور عظمت ہے وہیں پر اسلامی تاریخ اور اسلامی شخصیات کے حوالے سے اور واقعات کے حوالے سے چار چیزیں خاص طور پر بڑی مناسبت کی متحمل ہیں. ایک تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی ابتدائی تاریخ کے اندر حضرت خواجہ خواجگان سلطان ہند رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی وصال کی تاریخ آتی ہے کہ 633 ہجری اور بعض روایت کے مطابق 634 ہجری 6 رجب خواجہ خواجگان کا وصال ہے. اسی مہینے کے 3 عشرے یعنی 10-10-10 تین دہائیاں اپنی تاریخ کے اعتبار سے بڑی قدر و عظمت لیے ہوئے ہے. اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ 2 واقعے کے ساتھ مزین ہے. ایک تو 27 رجب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے. یہ اسلامی تاریخ میں صرف واقعات کی حیثیت تک نہیں بلکہ یہ اسلامی عقائد کی حیثیت تک ہے جس کا ماننا ایمان اور کلمے کی شرائط کے اعتبار سے ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا اور سورہ نجم کی کئی آیات اس کے حوالے سے اشارتاً ان تمام سفر معراج کی حقیقت کو ذکر کرتی ہیں. اس کے ساتھ 27 رجب المرجب جو اپنی تاریخ کے حوالے سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم واقعے اور اس عظیم عظمت کے ساتھ وابستہ ہے وہیں پر 22 یا 24 رجب جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ صحابی رسول ان کے وصال کی تاریخ ہے اور یقیناً اسلام کی تاریخ میں ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ حضور کے صحابی ہونے کی حیثیت سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارات کو پانے کی حیثیت سے دیگر اور عظمتیں آپ کی ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی. اگر اس کے درمیانی اشرے کے اندر ہم آ جاتے ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے تو علمی دنیا کے اندر ایک بہت بڑی ہستی کہ جن سے فقہ نے عروج پکڑا اور ہمارے جتنا ائمہ فقہ ہیں انہوں نے ان کی ذات مبارکہ سے استفادہ کیا، علم کلام کے ماہرین نے ان سے استفادہ کیا، چاہے امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ ہو وہ ان کے دربار سے خوشاچی ہیں، اور چاہے امام شافعی ہو، امام احمد ہو، امام مالک ہو، یہ ایک ایک واسطے سے یا برائے راست یہ چاروں ائمہ اس عظیم ہستی سے استفادہ کرتی ہیں، یہاں تک کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جو خود تابعی ہیں اور 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 150 ہجری امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وصال ہے، اور اس وقت روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا 65% حصہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کی تقلید کرتا ہے، جس میں ہندوستان کو آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، انڈونیشیا دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے جو مسلمانوں کے ممالک ہیں یا علاقے ہیں اس میں اکثریت قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جن کے اصول سے مدد حاصل کرتی ہے اور جن کے علم پر اعتماد کر کے احکام شریعہ کو جانتی ہے وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات کہنا بالکل بجا ہوگا کہ 65% امت کا حصہ جو ہے وہ بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے کہ پابندی کے ساتھ 34 ہجری سے لے کر یہ 1430 ہجری تک، یعنی تقریباً یہ 1000 سال کے قریب کا یہ عرصہ ہے جس میں حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق اور احکام شریعہ کے اندر جو آپ کی باریک نظر تھی اس پر امت نے اعتماد کیا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جو اپنے علم و مقام میں اتنی بڑی فضیلت رکھتے ہیں، شعبان کے ابتدائی عشرے کے اندر آپ کا عرس آتا ہے، آپ کے وصال کا وقت آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں لولا السنتان لہلك النومان، سیدھا ہو کر بیٹھ جائیں، یہ ٹانگیں سیدھی کر، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو اتنی عظیم ہستی ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، جن بزرگ و برتر ہستی کا ذکر کرنے آج جمعے کے دن ہم جا رہے ہیں، ان کے بارے میں سرکار امام اعظم حنیفہ جیسا علم کا آفتاب اور علم کا مہتاب کہتا ہے کہ لولا السنتان لہلك النومان، اگر اس بزرگ ہستی کی خدمت میں میں اپنی زندگی کے 2 سال نہ گزارتا تو یقیناً اس کے علاوہ میرے 400 یا 4000 استاذ تھے جن سے میں نے علم فقہ، علم حدیث، علم کلام کو حاصل کیا۔ لیکن فرماتے ہیں امام اعظم حنیفہ کہ لولا السنتان لہلك النومان، اگر وہ 2 سال جو میں اس عظیم ہستی جن کا ذکر ہونے والا ہے اگر ان کی خدمت میں نہ گزارتا تو نہ مجھے علم کا فیضان ملتا، نہ علم کی معرفت ملتی، بلکہ وہ اپنی زبان سے اس عظمت کو بیان کرتے ہیں لہلك النومان، کیونکہ آپ کا نام نومان تھا اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی، تو فرماتے ہیں لولا السنتان لہلك النومان، اگر یہ 2 سال مجھے ان ہستی کی خدمت میں بیٹھ کر اس استفادہ کرنے کا وقت نہ ملتا تو یہ 2 سال میری زندگی اور میری بزرگ زندگی کی سب سے بڑی کنجی ہے اور اثاثہ ہے اور دولت ہے، اگر یہ 2 سال مجھے اس عظیم ہستی کی خدمت میں نہ ملتے تو میں علم پانے کے باوجود ہلاک ہو جاتا۔ ان سے پوچھا وہ ہستی کون ہے تو فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا وصال پاک رجب کے اس درمیانی عشرے کے اندر ہوا ہے۔ علماء نے 15 رجب کی بات کی ہے، 16 رجب کی بات کی ہے، 18 رجب کی بات کی ہے، اور اہل سنت و جماعت الحمدللہ آپ کی تعلیمات، آپ کی محبت سے مکمل طور پر سرشار بھی ہیں، اور آپ سے عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہوئے خاص طور پر اس اہمیت کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ، ایک خاص طور پر فاتحہ کی ایک طریقہ ہے جسے کونڈے بھی کہتے ہیں، اور وہ باقاعدہ قرآن حدیث، قرآن و سنت کو پڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کا ثواب آپ کی بارگاہ میں نظر کیا جاتا ہے، اور کچھ میٹھی چیز بنا لی جاتی ہے اس لیے کہ میٹھی چیز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پسند ہے۔ لیکن بعض منافقین ذہن کے لوگ جن کا علم سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ خواہ مخواہ ان چیزوں پر تبرہ کرتے ہیں، اور ان کے تبرے کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جن استاذوں کا وہ نام لے کر اپنے مسلک و مذہب کا اظہار کرتے ہیں وہ تمام اپنی کتابوں میں اس کا ثبوت اور اس کی اہمیت کو ذکر کرتے رہے ہیں۔ لہذا ہمیں دنیا کے نئے جوکروں کے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوٹا اور گردن مونڈ کے پھر رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلاف امت اور سواد اعظم کی اتباع کریں، اور جو بزرگوں کا طریقہ چلایا ہے ہم اس کو کامل طور پر مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد اب میں جو ہماری مستند کتابوں کے اندر، اہل سنت کی مستند کتابوں میں جو صدیوں پرانی کتابیں ہیں، اس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ کے جو مناقب ذکر کیے گئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے درست رائے کی بنا پر، اور چاہے حالات کیسے بھی ہوں، معاملات کیسے بھی ہوں، چاہے معاملات آپ کے قول کی یا آپ کی فکر کی موافقت نہ بھی کر رہے ہوں، آپ کو صادق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہر وقت صدقہ برملا اظہار کیا۔ اس لیے حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے باقاعدہ ایک دفعہ آپ نے مجلس میں بیٹھ کر یہ جملے کہے ہیں جس کو حضرت امام ابن حجر اور دیگر نے نقل کیا ہے، کہ وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر اس بات کو وہ ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھ کر صادق الامین یعنی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے امام حسن ہیں اور ان سے چھوٹے حضرت امام حسین ہیں۔ امام حسین کے تین بیٹے ہیں جو کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، دو بیٹے آپ کے کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام اپنے والد کے نام پر علی رکھا تھا۔ جو سب سے بڑے تھے ان کی ایک نسبت ہو گئی علی اکبر، اور جو درمیانے تھے ان کی نسبت ہو گئی علی اوسط، اور جو سب سے چھوٹے تھے ان کی نسبت ہوگی علی اصغر۔ تو جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے علی اصغر وہ کربلا میں شہید ہوئے، جو گود میں تھے 6 مہینے کی عمر تھی آپ کی، اور جو بڑے شہزادے تھے حضرت امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ وہ علی اکبر، ان کی شہادت 18 سال کی عمر میں ہوئی، اور یہ جو چھوٹی عمر درمیانے جو منجلے تھے علی اسود یا اوسط جو ان کو کہا جاتا ہے، ان کا لقب مبارک ہے امام زین العابدین، یہ کربلا کے اندر موجود تھے، واقعہ کربلا کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن مرض کی شدت ہونے کی بنا پر ان کی تمام تاریخ میں، یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہے، جسے خود اپنے ابا کا پتہ نہ ہو اسے قصہ کہانی کہے تو اس جاہل سے ہم کیا بات کریں، لیکن ساری کتابوں کے اندر یہ درج ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب تم تو کربلا کا واقعہ یوں بیان کرتے ہو جس طرح، میں نے کہا جو تم رائیونڈ کا واقعہ بیان کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور کربلا کا واقعہ وہ ہے جو صدیوں سے ایمان کا حصہ رہا ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یا لوگوں کی عقیدت دل سے نکالنے کے لیے اس قسم کی ایک مغلظات ہمارے درمیان کچھ لوگ اپنی جہالت میں کرتے ہیں، 3 دن جا کر لگا کر آتے ہیں کہ بہت بڑے مفکر اور عالم بن جاتے ہیں۔ تو پہلے دور کی کتاب سے لے کر آج دور کی کتاب تک تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر، چاہے ابن کثیر کو دیکھ لیں، ابن اثیر کو دیکھ لیں، امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء کو دیکھیں، تمام کتابوں کے اندر یہ مسئلہ درج ہے کہ آپ خیمے کے اندر موجود تھے اور بخار کی شدت آپ پر بڑی گویا کہ سخت تھی، اور یزیدیوں نے جب سارا کنبہ شہید کر دیا تو صرف آپ کو، تاکہ آپ بیمار تھے، اور انہی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ میں سلسلے کو کچھ اوپر سے ذکر کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں، کہ البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور جس کو ہم عموماً تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں اس کا اصل نام، یہ تو اردو کا نام ہے تاریخ ابن کثیر، اصل نام تو اس کتاب کا البدایہ والنہایہ ہے، یعنی ابتدا سے انتہا تک۔ ابن کثیر جس زمانے تک رہے انہوں نے اپنے زمانے کے انتہا تک پہلے دور سے، یعنی حضرت ابراہیم اور اس سے پہلے سے تاریخ کے حصے کو جمع کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ سے، پھر صحابہ کے دور سے، پھر تابعین کے دور سے، پھر یہ تمام دور یہاں تک کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا اس سے پہلے تک انہوں نے پوری تاریخ کو مرتب کیا، تو اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا البدایہ والنہایہ، شروع سے لے کر آخر تک کی تمام باتوں کو میں نے درج کیا۔ وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جس کو مشہور کہا جاتا ہے تاریخ ابن کثیر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر دو قوتوں نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، یوں سمجھ لیجیے، ایک تو شام کے قیصر تھے جن کو رومی سلطنت کہا جاتا تھا، اور ایک ایران کے طرف کے مجوسی تھے جن کو کسرا کہا جاتا تھا. رومیوں کی حکومت بھی پہلا حملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں غزوہ موطا کے وقت ہوا, جو باقاعدہ باضابطہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر روم کی طرف لشکر کو بھیجا تھا, اور اس میں حضرت زید بن حارثہ گویا کہ شہید ہوئے, جو حضرت اسامہ کے والد گرامی تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جیسی مسند خلافت پر آئے تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو دوبارہ ملک شام کی طرف روانہ کیا, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں آدھے سے زیادہ شام کا علاقہ جو تھا وہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں فتح ہو گیا تھا, جس میں دمشق وغیرہ کا علاقہ, حمص کا جو علاقہ ہے, یہ دوسرے علاقے ہیں سیریا کے, وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ حضرت عمر کے دور میں مکمل طور پر ملک شام جو تھا وہ اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہوا. اسی طرح جنگ قادسیہ جس کا آپ اکثر نام سنتے ہیں, یہ ایرانی مجوسیوں کے ساتھ قادسیہ جو عراق کے اندر ابھی موجود ہے, لیکن اس وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ عراق کا نام نہیں تھا, اور قادسیہ کے مقام پر جو ایران سے قریب لگتا ہے وہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ان کو جرنیل بنا کر روانہ کیا تھا, اور جنگ قادسیہ کی جنگ کسرا کے ساتھ ہوئی تھی, اور کسرا کا جو سب سے بڑا جرنیل تھا جسے وہ رستم کہتے تھے, رستم اس جنگ کے اندر مارا گیا, اور رستم کی موت کے بعد کسرا کی حکومت گری, اور بغداد شریف سے قریب کا علاقہ ہے مدین, جو تقریباً کوئی ایسا سمجھ لیں کہ 80 میل کے قریب کا فاصلہ ہے, وہ مدین کا علاقہ جہاں پر کسرا بیٹھا کرتا تھا, اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کیا, اور سب سے پہلے کسرا کے اس کلیسا کے اندر صحابہ داخل ہوئے, اور حضرت سیدنا سعد بن وقاص نے عراق کی سرزمین پر سب سے پہلی اذان دی, وہ کسرا کے محل کے اوپر چڑھ کر, یعنی اس کے ممبر کے اوپر چڑھ کر آپ نے دی. مختصر یہ, جب کسرا کی حکومت ٹوٹی تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کی سپر پاور تھا بظاہر جس کو کہتے ہیں آپ, اور بہت بڑی اس کی سلطنت تھی, تو بہت مال جس کو شمار نہیں کیا جاتا, کہا جاتا ہے کہ مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ زیورات سے, سونوں سے, چاندیوں سے, دراہم سے, مویشیوں سے, اور غلام اور باندیوں سے پورا مدینہ بھرا ہوا تھا. یعنی ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی ہوتی ہے, اور اس وقت کا سپر پاور مسلمانوں کے ہاتھوں گرا ہے, اور یہ سرکار نے پہلی بشارت حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی تھی. تو تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب اس کی سلطنت ٹوٹی تو اس کی پوری فیملی, اس کا پورا خاندان مسلمانوں کے پاس قیدی بنا کر آیا, اور ابن کثیر یہ لکھتے ہیں کہ اس کی تین بیٹیاں, کسرا کی جو تین بیٹیاں تھیں وہ قیدی بنا کر آئیں, اور تینوں کو فاروق اعظم نے اپنے سامنے بٹھا کر کلمہ پڑھایا, اور کسرا کی یہ تینوں بیٹیاں جو تھیں, ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئی, تو بڑی بیٹی جو تھی اس سے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا, یہ شیعہ حضرات کی کتاب اصول کافی کے اندر بھی ہے, جس طرح ہماری بخاری ہے اس طرح شیعہ حضرات کی جو ہے وہ اصول کافی ہے, اس کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ فاروق اعظم نے بڑی بیٹی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, ما اسمو کی, تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا شہر جہاں, تو آپ نے نام بدلی فرمایا اور فرمایا بل شہر بانو, آج سے تمہارا نام شہر بانو ہے. یہ جو بڑی شہزادی ہیں اور جو بڑی بیٹی تھی سیدہ شہر بانو, ان سے آپ نے امام حسین کا نکاح کرایا. حضرت فاروق اعظم نے بڑی بیٹی سے, تین بیٹیاں آئی تھی, اگر آپ توجہ سے سنیں اور آواز میں اگر گم نہ جائیں اور آپ کے چہرے کے تاثرات مجھے اجنبیت کی طرف نہ لے جائیں تو میں کسی اور موضوع کو شروع کر دوں, اتنی قیمتی بات پھر شاید میں آپ کے سامنے نہ کروں, لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں کچھ چہرے کے تاثرات بھی ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم تھکی بھی نہیں ہے, وہ کچھ علم کو سننا چاہتی ہے, ورنہ میں کسی اور موضوع کو چھیڑتا, کیونکہ یہ جو 5-10 منٹ کی بات ہم کر رہے ہیں اس کو کئی دن لگا کر کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے, جب اتنی سی بات یہ ذکر کی جاتی ہے تو اس کی ذرا بڑی محبت کے ساتھ اس کو اس لیے سمجھے کہ آپ کے چہرے کے تاثرات بھی اس کو بتا رہے ہو, تاکہ کل اگر اسلامی بات کی تبلیغ یا کسی دوست یا بھائی کو آپ بتا سکیں تو وہ اس اعتبار سے ہو کہ وہ آپ کے ذہنوں کے اندر مکمل طور پر مرتکز ہو جائے. میں عرض کر رہا تھا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے کہ کسرا کی حکومت ٹوٹی, اور یہ کوئی عام کوئی شائیں بائیں باتیں نہیں ہیں, یہ محققین نے اپنی کتابوں میں لکھی, زہبی نے بھی لکھی ہے یہ بات, اور ابن کثیر نے بھی اس بات کو البدایہ والنہایہ میں لکھا. تین بیٹیاں آئی ہیں, بڑی بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم نے حضرت امام حسین کے ساتھ کرایا, جن کا نام آپ نے شہر بانو رکھا, اور دوسری جو منجلی بیٹی تھی اس سے نکاح اپنے بیٹے عبداللہ، جن کو عبداللہ بن عمر یا ابن عمر کہہ کر اکثر آپ پڑھتے ہیں، ان کا نام عبداللہ تھا، تو اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے ساتھ آپ نے منجلی جو تھی اس کا نکاح کرایا، اور سب سے چھوٹی بیٹی جو تھی اس سے آپ نے نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے سیدہ عاصمہ بنت عمیس سے وہ پیدا ہوئے تھے. سرکار کے ساتھ حجۃ الوداع سفر میں جاتے ہوئے مسجد ذوالحلیفہ، جہاں آپ بڑا احرام باندھتے ہیں، مسجد مدینے سے نکلتے وقت جس کو آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں، اور جہاں آپ احرام باندھتے ہیں اس کو وادی عقیق کہا جاتا ہے، وہ مسجد وہاں پر موجود ہے، مسجد ذوالحلیفہ جہاں پر میقات ہے، وہ اس جگہ تھی جہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، ان کا نام ہے محمد. تو سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد کے ساتھ کرا. یہ بات کوئی عام نہیں ہے. اس کے بعد جو اس کے تاثرات مرتب ہوئے ہیں، اور فاروق اعظم کو اللہ رب العالمین نے جو فراست عطا فرمائی تھی، اور جو دانائی عطا فرمائی تھی، اور جو ولایت عطا فرمائی تھی، اس کا حوالہ یہاں پر ہمیں بڑے واضح طور پر میرے دوستوں نظر آتا ہے. وہ یوں ہے کہ یہ تین بیٹیوں کا نکاح آپ نے تین ہستیوں سے کرایا، امام حسین سے، اپنے بیٹے عبداللہ سے، اور حضرت محمد بن ابی بکر سے. تو جو بڑے بیٹے ہیں، جو بڑی بیٹی تھی شہر بانو، ان سے نکاح امام حسین سے کرایا، ان سے امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں. اور جو منجلی ہیں جن سے اپنے بیٹے کا نکاح کرایا، بہت بڑے عظیم محدث اور حضرت فاروق اعظم کے پوتے حضرت سالم پیدا ہوئے ہیں، بخاری میں حدیث درجن ان کے سے موجود ہیں. اور جو تیسرے ہیں محمد، جو حضرت ابو بکر صدیق کے شہزادے ہیں، اور کسرا کی سب سے چھوٹی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، ان سے پیدا ہوئے مدینہ منورہ کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے فقی حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر. یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، امام زین العابدین، حضرت سالم اور حضرت قاسم. ظاہر سی بات ہے کہ تینوں کی مائیں جو ہیں وہ سگی بہنیں ہیں آپس میں. تو کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے گھر جب حضرت امام باقر پیدا ہوئے، تو حضرت امام باقر کا رشتہ لینے کے لیے امام زین العابدین اپنے خالہ کے بیٹے اور حضرت ابو بکر صدیق کے یعنی پوتے حضرت قاسم کے پاس گئے. اور اس وقت حضرت قاسم، یہ بھی بڑا ایک عجیب واقعہ ہے جس کو میں آخر میں کلیئر کر دوں گا، یہ جو حضرت قاسم ہیں جو بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد بیٹے ابو بکر کے، حضرت ابو بکر کے تین بیٹے عبداللہ، محمد اور عبد الرحمن. سب سے چھوٹی بیٹی کا جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ نکاح آپ نے محمد کے ساتھ کرایا جو حضرت ابو بکر کے چھوٹے بیٹے ہیں، تو یہ محمد جب جوان ہوئے، یہ قاسم جب جوان ہوئے، تو ان کا نکاح ہوا حضرت ابو بکر کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی اسما کے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں کہ قاسم یہ حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، اور ان کی بیوی جو ہے اسما، یہ حضرت ابو بکر کی نواسی ہے. ان سے پیدا ہوئی فروا، اور فروا کا نکاح ہوا امام باقر سے، اور ان سے امام جعفر صادق پیدا ہوا. تو اس سے اگر آپ تہذیب التہذیب دیکھیں یا میزان الاعتدال دیکھیں، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ مجمع عام میں یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا، اور اس کے باپ کی نیکیوں سے اس کو شفاعت دی جائے گی. جو سورہ رعد میں جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، باپ اگر نیک گزرا ہے تو بیٹی کی شفاعت کرے گا وہ، لیکن اس کو اذن یہ سرکار ٹرانسفر کریں گے، سرکار اس کو دیں گے، کیونکہ شفاعت کبریٰ حضور کے پاس ہے. سرکار جب تک شفاعت کا اعلان نہیں کریں گے کوئی نبی شفاعت نہیں کر سکتا، تو باپ کی کیا حیثیت ہے. تو میں یہاں پر عرض کروں کہ ہر شخص کو قیامت کے دن، لوگ یہ کہتے ہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن حقیقت یہ کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں کے نام سے پکارا جائے گا. تو حضرت امام جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اور اس کی باپ کی سفارش اس کے حق میں اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا اپنے فضل سے. تو آپ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے باپ علی کے نام سے ایک دفعہ پکارا جائے گا. یہ جملہ امام جعفر صادق کا ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مجھے میرے باپ علی کے نام سے ایک دفعہ پکارا جائے گا، یعنی یوں سمجھ لیجئے مجھے میرے دادا علی کے نام پر ایک دفعہ پکارا جائے گا، اور میرے نانا ابو بکر کے نام پر مجھے دو دفعہ پکارا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نانا جو ہیں، جو حضرت قاسم ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے نانا جو حضرت قاسم ہیں، یہ پوتے ہیں کیونکہ بیٹے کے بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، اور جو نانی اسما یہ نواسی ہیں کیونکہ یہ بیٹے کی بیٹی ہیں، تو دو رشتوں سے آپ حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ برملا یہ کہا کرتے تھے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر سنی کو یہ روایت یاد ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ان کو تو سارے اماموں کا واقعہ یاد ہوتا ہے، گڑا ہوا ہو صحیح ہو۔ میں نے کہا ہمارے لوگوں کو مال اور کپڑوں سے فرصت ملے تو پھر یاد ہونا، تو یہ چیزیں بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ اپنے عقیدوں کو تحفظ دے سکے اور اپنے بچوں کو بتا سکے کہ اہل سنت کے پاس جو عقیدہ ہے وہ حضرات اہل بیت ہی سے آیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ اور میں یہاں پر چلتے ہوئے آخری یہ بات عرض کروں کہ جہاں پر میں نے امام جعفر صادق کا شجرہ آپ کے سامنے پیش کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ 2 سال ان کی خدمت میں گزارے ہیں۔ شاہد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ شریف کے اندر اس مسئلے کو لکھا ہے کہ آپ صرف امام جعفر صادق کے شاگرد نہیں بلکہ ان کے والد گرامی امام باقر اس وقت حیات تھے، اور حضرت امام باقر کا نام ہے محمد، محمد نام ہے لیکن آپ کو باقر کہا جاتا ہے، جیسے آپ کے والد کے نام امام زین العابدین کا نام ہے علی، تو ان کو زین العابدین سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ 1 رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات کوئی اور نہیں، اس وقت نجدی علماء کے نزدیک جو سب سے معتبر شخصیت ہے شمس الدین زہبی، اس نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام مالک کے قول سے لکھا ہے کہ جناب امام زین العابدین وہ عظیم ہستی ہیں، ان کو زین العابدین یعنی عابدین کا حسن اور زینت، اور امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بلا انقطاع بلا کسی ناغے کے ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ نام مبارک آپ کا علی تھا، آپ کے بیٹے باقر ہیں ان کا نام محمد تھا، اور آپ کے بیٹے جو ہیں امام جعفر صادق ان کا نام جعفر تھا، تو جعفر جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن طالب، یہ پورا شجرہ اس طرح جو ہے کہ جا کر بنتا ہے۔ تو میں آخر میں یہاں پر عرض کروں آپ کے سامنے کہ امام اعظم حنیفہ کیونکہ تابعی ہیں، آپ کا دور 80 ہجری کا ہے، اور حضرت امام باقر کا دور بھی آپ نے پایا۔ امام باقر کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ بکر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا، چیرنے والا، چیر دینے والا، تو یہ باقر یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ روئے زمین کے اس وقت اتنے بڑے عالم تھے کہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء جن کی نظروں سے مسئلے اوجل رہتے تھے، آپ سوال سننے کے ساتھ اس کا جواب مرحمت فرماتے، اور ایک حدیث سے ہی آپ اس کا جواب مرحمت فرماتے، تو باریکی سے جس طرح زمین کو چیر کر اندر سے پانی نکالا جاتا ہے، اس طرح آپ گویا کہ مسائل کو چیر کر اس کا حل نکالتے، اس لیے امت آپ کو لقب کے طور پر کہتی ہے باقر، جبکہ آپ کا نام جو ہے وہ محمد ہے۔ تو امام اعظم و حنیفہ امام باقر کے بھی شاگرد ہیں، یہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے، یہ لکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ امام باقر کے بھی شاگرد ہیں اور امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں۔ تو تحفہ شریف میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت امام باقر نے آپ کو اپنے مدرسے کے اندر بلایا اور اپنے فتوے کی سٹیمپ، جو اہل بیت کی سٹیمپ تھی، وہ آپ نے امام اعظم حنیفہ کے حوالے کی، فرمایا کہ آج میں حسین کا بیٹا یہ اعلان کرتا ہوں اپنے تلمیذ کے سامنے کہ میرے بعد اگر اہل بیت کی رائے اور اس پر فتویٰ دینے کی اگر کسی کو اجازت ہے تو وہ ابو حنیفہ کو ہے۔ تو اگر آپ جعفری فقہ کہیں تو میرے خیال میں وہ فقہ حنفی بنتا ہے، اس لیے کہ اجازتیں جو ہیں امام جعفر صادق کی طرف سے جو ہیں وہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو حاصل ہوئی ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک عبارت پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں اور اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت نماز کا بالکل قریب ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان ہستیوں کی عزت اور قدر ہمارے بزرگوں کی نظر میں کس قدر بلند تھی، اور ان کا مقام اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان بزرگ ہستیوں کے نزدیک کس قدر اعلیٰ لکھا۔ طبقات حنفیہ، یہ حنفی علماء اور بزرگ علماء جو گزرے ہیں ان کے احوال پر ایک مستند یہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 463 ہے۔ اس میں امام ابو یوسف جو حضرت امام اعظم حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں اور حضرت موسیٰ کاظم کے بھی شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ ان الامام کان یفتی فی المسجد الحرام، کہتے ہیں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور فتویٰ دے رہے تھے اور تلامذہ بیٹھے ہوئے تھے، اذا وقف علیہ امام جعفر الصادق بن الامام محمد ابن باقر، پیچھے سے امام جعفر صادق آئے اور ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے، ستون کی آڑ میں ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور سننے لگے کہ میرا شاگرد ابو حنیفہ پڑھاتا کیا ہے اور لوگوں کو جواب کیا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت وہ کان لگا کر سننے لگے اتنے میں حضرت امام اعظم حنیفہ کو یہ محسوس ہو گیا کہ امام جعفر صادق تشریف لے آئے. تو اس وقت فقال یا ابن رسول اللہ لو علمت اول ما وقفت لما قعدت وانت قائم فقال اجلس وفت الناس على اذما حضرت ابائی. تو فرماتے ہیں کہ جس وقت امام اعظم کو یہ پتا چلا کہ میں بیٹھ کر فتویٰ لکھ رہا ہوں اور پیچھے امام جعفر صادق کھڑے ہیں, تو آپ ادب سے کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کر حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں کہا, حضور اگر آپ کو تشریف لانا تھا تو آپ حکم کرتے. یہ کیسا عجیب بات رہی کہ آپ کھڑے رہے اور میں بیٹھا رہا. خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں تو دنیا ابو حنیفہ کو بیٹھا ہوا نہ دیکھتی, آپ کے قیام میں استقبال کرتا ہوا دیکھتا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. لہذا میں نوجوانوں سے بزرگوں سے یہ کہوں گا کہ یہ جو رجب کا درمیانی عشرہ ہے یہ امام جعفر صادق کے وصال کا گویا کہ عشرہ ہے. اس میں حضرت امام جعفر صادق کا انتقال ہوا ہے. آپ بازار سے کتابیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس عظیم شخصیت کا آپ مطالعہ کریں, ڈھیروں باتیں تعلیم کے طور پر, کردار کے طور پر, عقیدے کے طور پر ہمیں ملے گی. اور کیوں نہ مطالعہ کریں جبکہ ہم رب سے یہ وعدہ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا. انعام یافتہ بندے اگر امام جعفر صادق نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان ہستیوں کا ذکر کرنے کی, ان سے محبت رکھنے کی اور ان کے دیے ہوئے نظریے اور تعلیم پر ہمیں اور ہماری اولادوں کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.